الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم در بیان رحمت الهیہ اللہ تعالی کی رحمت کے بیان میں اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کے لیے نسخہ یہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے ان کی صحبتوں میں رہنا یہ رحمت الہیہ کے حصول کا آسان اور سہل ترین طریقہ ہے. یعنی جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی دیکھے تو ایک تو وہاں پر دعا قبول بھی ہوتی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کے حصول کی جگہ ہے وہ. جیسے حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے پاس بے موقع اور بے موسم کے پھل دیکھے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی وہی پر، کیونکہ حیران ہوئے کہ وہ نعمتیں جو کہ بغیر موسم کے عطا ہو رہی ہیں تو سمجھ گئے یہ اللہ تعالی کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے. دادا جس بندے پر اللہ تعالیٰ کا فضل و مہربانی اور اس پر رحمتوں کا نزول نظر آئے، اور تو اس رحمت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ترک معصیت کرنے والا ہو، یہ بہت بڑی نشانی ہے. کیونکہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم ارحمنی بترک المعاصی، کہ اللہ مجھ پر اپنی وہ رحمت فرما کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. تو میرے مرشد فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رحمت کو مانگنا ترک معصیت ہے، یہ اس بات پر اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے. دادا ایک آدمی کے پاس اگر نعمتیں موجود ہیں، نعمتوں میں تو گھرا ہوا ہے لیکن ساتھ میں معصیت میں بھی مبتلا ہے، تو اس کا مطلب اس پر رحمت نہیں ہے. کیونکہ اگر نعمت ہی رحمت کی اور فضل کی نشانی ہوتی تو اہل کفر اور اہل شرک پر تو یہ نعمتوں کی کمی نہیں ہے، اور اہل ایمان اور اہل اطاعت اور مطیع اور فرما بردار بندوں کو دیکھتے ہیں کہ نعمتیں کم ہیں ان پر. لہذا اللہ تعالی کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے، ترک معصیت کرے، یہ بہت بڑی رحمت کی نشانی ہے. اور رحمت کے حصول کا طریقہ وہ یہی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کی صحبتوں میں رہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی برکت سے، ان کی صحبتوں کی برکت سے وہ رحمت ہم کو بھی مل جائے گی. یعنی کسی دنیا کی نعمت کو حصول کا اور حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نعمت جس کے پاس ہے اسے یاری لگا لو تو وہ نعمت مل جائے گی، یہ آسان سا قاعدہ ہے. اب میرے مرشد میرے شیخ دامت برکاتہم یہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے رحمت کا امیدوار رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے، یہ اچھے اخلاق میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے. لیکن کیسے؟ کہ نیک اعمال کی کوشش اور محنت کرے، اور گناہ سے بچنے میں اپنی جان کی بازی لگائے، اور سنت پر عمل، اپنی عبادات کو سنت کے مطابق بنانے کی فکر اور کوشش کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. لذا میرے مرشد اب فرماتے کہ مدت اندر بلا درمان دے، ناو خود در بحر طوفان زان دے. فرماتے کہ اے مخاطب، تو ایک مدت بلا اور آزمائش میں، مصیبت میں رہا ہے، اور تو نے اپنی کشتی کو طوفان کے سمندر یعنی مجاہدات شاقہ میں چلایا ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف اور اپنے دل کے خلاف کرنے کی وجہ سے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھنے کی وجہ سے جو تجھے محنت اور مشقت کرنی پڑی ہے اس کو میرے شیخ فرما رہے ہیں. اور تو نے ان مصیبتوں میں، جو مصائب میں زندگی گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس زمانے میں جو آہوزاری کی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ مدت بر باب حق نالی دائے باب رحمت مدت کو بھی دائے. فرماتے ہیں کہ اور طویل مدت تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ اپنی نجات کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کھٹکھٹایا, اور تو مدتوں اس کی بارگاہ کی اس رحمت بارگاہ کی چوکھٹ پر اپنے آنسو بہاتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہا ہے. بر در حق مدت زارید ہے اشک ہائے خون دل بارید ہے. اور تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے تو مدتوں روتا رہا اور اپنے آنسو میں اپنے دل کا خون بھی تو نے برسایا ہے. فرماتے ہیں کہ در گہش تو شد قبول ای آہ تو ای کرم ہم در رسید از شاہ تو. اور جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اپنی رحمت کو عام فرمایا اور تام فرمایا اور اپنی بارگاہ میں جب تیری آہ قبول ہو گئی کہ تو یہ کرم تیرے شاہ حقیقی نے تجھ پر کر دیا. یا فی نفحات اللہ الصمد در دل خود از کرم بے رنج و قط. کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جھونکے نصیب میں کرم اپنے قلب و روح پر محسوس کیے بغیر کسی تعب اور مشقت کے. اللہ تعالیٰ نے تجھ پر یہ مہربانی فرمائی کہ اپنی رحمت کے جھونکے تجھ پر چلا دیے, یعنی نیک اعمال کی توفیق تجھ کو عطا فرما دی. اب تیرے قلب کو اپنی طرف متوجہ فرما دیا کہ تو غفلت میں پڑا ہوا, لیکن اپنی توفیقات کی عنایت اور مہربانی تجھ پر بند نہ فرمائی. شد شب دیجور دیجور تو رشک سحر آفتابش کردت آفتابش کرد در کویت گزر. اور تیرے لیے یہ کام کیا کہ شب دیجور یعنی وہ تاریخ شب جس میں چاند نہیں نکلتا اس کو شب دیجور کہتے ہیں, اس تاریخ شب کے اندر نور جو تیرے لیے وہ تاریخ شب تھی, یعنی مصیبت اور گناہوں سے بچنے کی جیسے جو دل میں گھٹن تھی اور تو اللہ تعالی کی رحمت کی طرف غفلتوں کی جو تیری تاریکی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس تاریکی کے اندر اپنے نور کو روشن فرما دیا اور تیری تاریکی کو روشن سحر فرما دیا, اور اس مالک کے حقیقی کا آفتاب کرم تیرے قلب میں طلوع ہو گیا. اور یہ کیا مہربانی کی کہ غفلت میں پڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کسی اللہ والے کی صحبت عطا فرما دی کہ جس کا تصور نہ ہو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے آفتاب کو تیرے اوپر روشن فرما دیا. اے ذی لطفش روح از طوفان رہید نہ ہوئے تو از لطف برجودی رسید. اور تیرے اوپر اس مالک حقیقی کے کرم سے تیری جو روح تھی وہ طوفان سے نجات پا گئی اور تیری ناؤ اس کے لطف سے جودی پہاڑ پر بسلامت جا لگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے مجاہدات جو جس کی صحبت شیخ میں رہ کر تو گناہ سے بچنے کا مجاہدہ اختیار کرتا رہا اور اپنے اخلاقی بلندی کی خاطر سے اپنے دل پر صبر کرتا رہا, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل اور مہربانی فرمائی کہ اس پہاڑ سے نوح علیہ السلام کے یعنی اس پہاڑ سے تجھے آ لگایا جو کہ تیرے لیے ایک مشکل لگتا تھا کہ نیچے سے دیکھے تو اس پہاڑ کو ہم سر کیسے کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ فضل اور مہربانی فرمائی کہ میں اور گناہ چھوڑوں, لیکن صحبت شیخ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر اپنی رحمتوں کو کھولا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پہاڑ تیرے لیے بھی سر کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آسان ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کا تجھ پر یہ فضل فرمایا کہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کو تیری عادت ثانیہ بنا دیا. یہ ہوئی تیرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ. فرماتے بوئے گل اذخار پیدا می کنت نور را از ناز نوز را از نار پیدا می کنت. اور اللہ تعالیٰ نے وہ خدائے پاک صاحب قدرت کاملہ کانٹوں سے خوشبو گل پیدا فرماتا ہے, یعنی بروں کو اور اہل بروں کو نیک صفات عطا فرماتا ہے اور اہل غفلت کو اہل توجہ بنا دیتا ہے، اور وہ جو گناہوں کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو نہ صرف یہ کہ اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھایا بلکہ ان کو دوسروں کی رہنمائی پر لگا دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی نعرہ شہوت سے وہ گناہ کے تقاضے جو ہمارے لیے اگر اس پر عمل کرے تو ہمارے ایمان کو جلانے کا ذریعہ بنے، لیکن اسی پر صحبت شیخ کی برکت سے جو تُو نے ہمت اختیار کی تو اسی نعرہ شہوت سے نور تقویٰ پیدا فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کرم کی توفیقات کی نوازش فرماتا رہتا ہے کہ جس سے شہوت کی جو آگ ہے وہ نور بن جاتی ہے، لیکن سالک کی صرف تھوڑی سی محنت کی وجہ سے. یہ گناہ سے گناہ کرنے کا تقاضا ہے کہ کسی حسین کو دیکھو اب وہ تقاضے کی شدت بہت زیادہ ہے، یا غصے کی کیفیت ہے کہ میں اپنی اس کیفیت کو دوسرے کے اوپر جاری کر دوں، لیکن تھوڑی سی محنت تھوڑی سی توجہ وہاں سے ہٹانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہی جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ جو اس ہٹانے کا اسی کی وجہ سے وہ جو آگ ہے وہ نور سے تبدیل ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ وہ جو صاحب نار ہے وہی شخص جو گناہ کی تقاضے کی وجہ سے صاحب نار بنا ہوا ہے وہی شخص صاحب نور بن جاتا ہے. سبحان اللہ، فرماتے ہیں کرگسے را شاہ بازے می کنت زال را بل شاہ راہ می کنت. اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس بندے کے اوپر کیسے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کرگس کو شاہ بازی عطا فرماتا ہے، یعنی کرگس وہ جو مردہ پر مرنے والا اور مردوں پر اپنی زندگی کو قربان کرنے والا، غیر اللہ پر اپنی زندگی کو فدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اس پر ظہور اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ مردوں پر مرنے والا اب اس کو اللہ تعالیٰ ایسی اپنی دوستی اور ولایت اور شاہ بازی عطا فرماتے ہیں کہ اس کی صحبت سے کرگس بھی شہباز بن رہے ہیں. سبحان اللہ، یعنی وہ جو گندے اخلاق والے ہیں، وہ جو گندے اخلاق والا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے نہ صرف یہ کہ خود اخلاق کے حمیدہ سے اس کی روح متصف اور منور ہو رہی ہے بلکہ اب اس کی صحبت سے گندے اخلاق والے اچھے اخلاق والے بن رہے ہیں. یہ اللہ تعالی کا فضل اور مہربانی اس پر ہو رہی ہے، اور اسی کی صحبتوں سے وہ جو گمراہ ہیں، وہ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ان روشنیوں کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ رہے ہیں. اب وہی کرگس جو اب کرگس اور گد کا فرق، کرگس اور شہباز کا فرق میرے شیخ فرما رہے ہیں. فرماتے کہ مین اگیرت بادشاہ جو شیر نر کرگساں بر مردگا بخشادہ پر. اب فرق یہ ہے کہ ایک تو کرگس ہے چونکہ مردہ کھاتا ہے، میرے مرشد نے فرمایا کہ اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی جو نظر ہے وہ متلاشی مردہ ہوتی ہے، یعنی مردوں کو تلاش کر رہی ہوتی ہے. لہذا فرمایا کہ جہاں اس کو مردہ نظر آتے ہیں اپنے پروں کو پھیلاتا ہوا وہاں پر اترتا ہے، وہ زندہ کا شکار نہیں کرتا، مردوں کو کھاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر نوچ نوچ کے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے کرگس کی صفت. اور بادشاہی کا کیا عالم ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہی جو شہباز سے شہبازی سیکھتا ہے، یعنی اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھتا ہے. اب وہ بادشاہی کا عالم یہ ہے کہ جب شاہ شکار کو جاتا ہے تو اس کو جنگل میں چھوڑتا ہے تو وہ جنگل میں تمام جانوروں سے صرف نظر کر کے صرف شیر کے شکار کر کے اس کی آنکھوں پر حملہ کر کے اس کی آنکھیں نکال لیتا ہے. یہ ہے بادشاہی. اور میں ایسے ہی وہ جو کرگس جو مردہ صفت غیروں پر مرنے والا، اور اس بات کی فکر میں مجھے کوئی حسین ملے میں حسینوں کو دیکھوں، ان کے پاس بیٹھوں، ان سے گپ شپ لگاؤں، اپنے مال کو ان پر خرچ کروں، فلمیں دیکھوں اور دل میں خیالات پکا کر کرگسیت کا مظاہرہ کروں. اب یہی اس شخص پر اللہ تعالی کی جب رحمت اس شاہ کی صحبت سے، اس اللہ والے کی صحبت سے جب اس پر اللہ تعالی کی رحمت کا فضل اور رحمت اور فضل کا عام اور تام ہوتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہی غیر اللہ پر فدا ہونے والا نہ صرف یہ کہ خود اللہ کی محبت کے راستے میں آگے بڑھتا ہے بلکہ اس کی صحبتوں سے کتنے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں. اور وہ گندے اخلاق والا اچھے اخلاق سے اور گناہ پسندیدہ گناہوں کو پسند کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اس کی غذا بن جاتی ہے. گویا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے زاد کوا، یعنی جو کوا ہے وہ غلاظت کھاتا ہے، اور ایک ہنس چڑیا وہ موتی چکتی ہے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر اور تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے موتی چننے لگتا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں طاقت پرواز بخشت مور را، رہبری بخشت عصا کور را. وہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چیونٹی کو طاقت پرواز عطا کرتا ہے، اور مادرزاد بندے کی لاٹھی کو شان رہبری عطا کرتا ہے. میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چیونٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے روتی تھی، فریاد کرتی تھی کہ اللہ میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، کہ جس کو دیکھنے کے لیے اطراف عالم سے لوگ کشا کشا اس کی طرف روا دما اور کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کے گھر کی زیارت کر لیں. تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک کمزور مخلوق ہوں، اگر میں چلنا شروع کروں تو میری نسلوں کی نسلیں گزر جائیں گی اور میں پہنچ نہ سکوں. آپ ہی کچھ اپنی کرم فرمائی کا اور قدرت کا مظاہرہ فرما دیجیے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرم شریف کے کبوتر کے دل میں ڈالا کہ چل ہندوستان چل. اس کا وہ کبوتر ہندوستان آیا، دیوار پر بیٹھا، ادھر چوٹی کے دل میں ڈالا کہ دیکھ کبوتر آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے لپٹ جا اور آنکھیں بند کر لے. بس چوٹی کبوتر کے پاؤں سے لپٹی، حکم ہوا اڑ جا. وہ اڑ کر گیا اور کعبہ شریف میں جا کر بیٹھ گیا. اب جو چوٹی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کعبہ شریف اس کے سامنے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو یہ جو اللہ والے نا، یہ کبوتر آنے حرم ہیں، حرم شریف کے کبوتر ہیں. فرمایا کہ ان کے پاؤں سے لپٹ جا اور اطاعت اور فرما برداری میں اپنی آنکھیں بند کر لو، کہ پہلے تو دیکھ لو کہ صاحب نسبت جو پہلے کا کام، اب بعد کا کام نہیں ہے کہ اب اس سے اپنی تمام غیر اللہ سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے شیخ پر اپنی آنکھوں کو متوجہ کر لو. تو فرمایا جن اللہ والوں کی پرواز عرش اعظم تک ہے، تم آنکھیں بند کر لو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو تمہیں بھی اللہ ہی اللہ سارے عالم میں نظر آئے، اور شیخ کی بات پر عمل کرنا. تو اللہ کی شان وہ ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے کہ چوٹی کو بھی جو ہے وہ پر عطا فرما دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. ان کی قدرت عجیب ہے. لہذا نمرود کا قصہ کتنا مشہور ہے، ہمارے بزرگ سناتے ہیں. ادھر آگے آ جاؤ مولانا رسول اللہ، اس کو ان کو ادھر بٹھا دو، وہ سو رہے ہیں، وہ تمہارے پیچھے سوتے رہیں گے اور آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں، لیکن آپ بس سو، اس کی سیٹ نہ کرنا، یہ سونے والی سیٹ نہیں ہے، آپ جاگتے رہے. تو نمرود کا قصہ مشہور ہے کہ ہمارے میرے شیخ نے بھی سنایا اور بزرگوں نے سنایا کہ عزرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے، ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کبھی تمہیں کسی کی روح نکالتے ہوئے تکلیف ہوئی؟ کہ اللہ میں یہاں ایک دریا تھا، اس میں کشتی مسافروں سے بھری جا رہی تھی، حکم ہوا کشتی کو توڑ دیں، کشتی ٹوٹی، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ ایک تختے پر بیٹھ گئی اور باقی سارے مسافروں کی روح قبض کر لی گئی. اب وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس لکڑی کے تختے پر ہے، اس تختے پر، اور دریا کی موجوں میں وہ تختہ چل رہا ہے. تو حکم ہوا کہ اس عورت کی، اس کی جو ماں ہے، اس کی بھی روح قبض کر لو. کیا اس وقت مجھے بہت رنج ہوا کہ وہ بچہ، کیا بچے کا کیا ہوگا؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس بچے کو تم نے کہا نا، ہم نے دریا کی موجوں کو حکم دیا کہ دیکھو تم اپنی روانی کو معتدل رکھنا تاکہ تمہاری روانی سے اس بچے کو کوئی اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. اور موجوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو حفاظت کے ساتھ تختے سمیت حفاظت کے ساتھ ساحل پر لے آؤ. وہاں پر ایک چیتا یا شیر دو طریقے سے بہرحال وہ بچہ دیا تھا اس شیرنی نے, تو اس کو ہم نے حکم دیا کہ تم اپنا دودھ اس بچے کو بھی پلاؤ, اور ہوا کو اس پر حکم دیا کہ دیکھو اس بچے پر نرمی سے گزرنا, نہ ایسا کم کہ گرمی ہو اور نہ ایسے زیادہ کہ جس سے اس پر تکلیف ہو. سورج کی شعاعوں کو حکم کر دیا کہ تم اس بچے کے اوپر معتدل اپنی تپش کو ڈالنا جو اس کے نشو نما کا ذریعہ بنے اور اذیت اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اس طرح سے ہم نے اس بچے کی تربیت کی. جب وہ بچہ بڑا ہوا تو جنوں کے بادشاہ کے ذریعے سے اس کو حکمرانی سکھائی, اور اسرائیل جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اسی شخص نے جس کو پھر ہم نے اس کو حکومت عطا کی, اور اسی نے ہمارے محبوب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. تو اللہ تعالی کی رحمت کے فیصلے ہماری طرف کہ ہماری نظر ایک چیز پر ہوتی ہے. جیسے بچہ ہے نا, ایک بچے کی مثال ہوتی ہے, وہ اپنے لکیر پینسل ہاتھ میں کاپی وہ لکیر مار رہا ہوتا ہے یا کوئی مٹی سے کھیل رہا ہے یا کھلونے سے کھیل رہا ہے, اس کو بچہ اپنی نظر میں اس کام کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اتنا ضروری کام کہ گویا دنیا اس کام کے بغیر نہیں چلے گی, ایسا اس کی نظر میں اس کام کی اہمیت ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے ماں باپ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کیا ہے. لہذا بچے کو اس کھیل سے ہٹاؤ وہ بہت ناراض ہوتا ہے, اس کو غصہ آتا ہے کہ مجھے کیوں منع کیا اس سے, اور وہ ظاہر بات ہے نادان ہے, چھوٹا ہے, کم عقل ہے, کم فہم ہے, ابھی وہ سمجھتا نہیں ہے کہ ماں باپ نے اس کو کیوں منع کیا. وہ اپنی طرف سے وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو اتنا ضروری کام اور اتنا اہم کام اور انہوں نے مجھے منع کر دیا. تو بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جو اس پر مصیبت آتی ہے, اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنی تکلیف کو کل سمجھتا ہے. اس لیے غزوہ احزاب جو خندق کے نام سے مشہور ہے, غزوہ خندق کے نام سے, عالم یہ ہے کہ صحابہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا پیٹ کھل کر دکھایا تو اس پر پتھر بندھا ہوا تھا فاقے کی وجہ سے, اپنی تکلیف کو پیش کیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کو جو واہ فرمایا یعنی کھولا تو اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. ابھی عالم کے صحابہ کے تو چیخیں نکل گئی کہ یہ عالم کہ سردار دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, کہ اللہ دنیا کا عیش پر کہ عیش کوئی عیش نہیں, آخرت کے عیش اصل عیش ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ, کوئی عیش نہیں ہے یعنی دنیا کا عیش نہیں ہے لیکن آخرت ہی ہے کہ جہاں رنج اور الم اور غم اور پریشانی اور مصیبتیں نہیں ہیں. دادا حقیقی عائش آخرت کا عائش ہے. کہ اللہ آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت اور اثر یہ بھی کیسا لگا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا. وہ نور, وہ جو اس فیضان نبوت سے جو نور منتقل ہوا اس نور نے پیٹ بھر دیا, لہذا وہ کام میں لگ گیا. تو انسان اپنی بلا کو, اپنی مصیبت کو اور اپنے تکلیف کو, آزمائش کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہے ہی میرا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کے کام کے لیے منتخب فرماتا ہے تو اس کو پہلے ان بلا اور مصیبتوں سے گزارتا ہے. دیکھیں نا, سونا بھی بنتا ہے, بیوی کے گلے میں ہے, ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں, ہاتھ میں انگوٹھی ہے, انگلی میں انگوٹھی ہے, گلے میں ہار ہے, تو دیکھنے والا کہتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت, شوہر خوش ہو جاتا ہے. لیکن جس تک سونا کتنی قیمتی چیز ہے لیکن کتنی تکلیف سے گزر کے آتا ہے کہ سونار اس کو لوہے میں اس کو جو ہے آگ میں ڈالتا ہے، اس سے میل کچیل نکالتا ہے، اس پر چوٹے لگاتا ہے، کتنی تکلیف سے کتنی مشقتوں سے گزار کر پھر جب وہ شوکیس میں آتا ہے تو کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ کتنا زبردست. لیکن ذرا اس کے وہ مجاہدات اور وہ تکالیف بھی دیکھ کہ جن مجاہدات سے اور مشقت سے گزر کر وہ سونا بنتا ہے اور وہ زیور کی شکل اختیار کرتا ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو بلاؤں سے اور مصیبتوں سے گزارتا ہے تاکہ مخلوق کی رہنمائی کر سکے. وہ لطیفہ ہے نا کہ ایک امیر زادے کو، یعنی امیر لڑکے کو، اس کے ٹیچر نے کہا کہ ایک غریب خاندان پر مضمون لکھو. تو اس نے کہا کہ ایک خاندان بہت ہی غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس جو ہے وہ 2000 کی پرانی ٹوئٹا کرولا تھی، اور غریب اتنے کہ اس میں ریڈیل ٹائر ڈالنے کے پیسے بھی نہیں، رم لگانے کے پیسے بھی نہیں، بہت غریب. اور وہ اتنا غریب کہ ان کا مالی بھی غریب تھا، ان کے ڈرائیور بھی غریب تھا. اب جس نے غربت ہی نہ دیکھی ہو اب وہ کیا غربت سمجھے گا کہ غریبی کیا چیز ہوتی ہے. جس نے فاقہ نہیں دیکھا وہ کیا سمجھے گا کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے. میرے پیارے مرشید، میرے شیخ داؤد برکاتہم نے سنایا، فرمایا کہ ایک راجہ ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا تھا تو ایک غریب آدمی جس بیچارے کے یہاں فاقے ہوتے تھے دال بھی مشکل سے ملتی تھی، اب اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑی شان سے ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا یہ راجا ہے. اچھا راجا؟ راجا کیا ہوتا ہے؟ بڑا آدمی ہوتا ہے. اچھا یہ تو روزانہ دال پیتا ہوگا. تو وہ اس نے اپنے ذہن سے اس کو دیکھا. لہذا وہ جو امیر آدمی ہے، وہ امیر لڑکا ہے، وہ غریبوں کو اپنے ذہن سے سوچے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ چیز دیکھی نہیں. فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین کے کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اس کو آزمائشوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے گزارتے ہیں، اور اس گزارنے کا مقصد یہ ہے ایک تو اس کو کندن بنا، خالص بنا، 24 کیرٹ کا خالص بنانا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ دوسرے کو دکھ کو سمجھ سکے گا، اس میں پتہ چلے گا کہ دکھ کیا چیز ہوتی ہے. جسے دیکھا ہے نا، ایک کی مصیبت ہے، ایک کی پریشانی ہے، جس نے گناہ سے بچنے کا تقاضے کو دبائے نہیں، غم نہیں اٹھایا، وہ کیا سمجھے گا کہ جی گناہ سے بچنے کے تقاضے کی تکلیف کیا ہوتی ہے. کیونکہ سالی کیا ہے، وہ اپنے تکلیف کو بڑی شہوت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا. تو شیخ اگر گزرا ہوگا تو سمجھ جائے گا بھیا کوئی بات نہیں، تسلی دے دے گا. جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، مریض آتا ہے بس اپنی گاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کیا کرتا ہے، انجیکشن لگایا، مریض خاموش، ختم. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس سے گزارتے ہیں. در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت اور پرورش کا اور اپنے بندوں کو پروان چڑھانے کا ایک انداز ہے، حکمت کا ایک طریقہ ہے، اور یہ بھی در حقیقت رحمت ہے. لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر بس صورت مصیبت بھی ہو، اور وہ مصیبت کی صورت کیا ہے کہ پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مال دے دیا تو اس مال کی وجہ سے یہ فتنوں میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں جائے گا. اور بعضوں کو اگر ہم نے صحت دے دی تو صحت کی وجہ سے یہ مستی کرے گا. لہذا اس کو بیماری دیتے ہیں، کسی کا مال روک لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر لیتے ہیں. یہ بھی در حقیقت ان کی رحمت ہے کہ اس رحمت کی وجہ سے وہ در حقیقت مصیبت تو دیتے ہیں لیکن معصیت سے بچا لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم فرمائی ہوتی ہے، اور رحمت کا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے مرشد، رو بہرا ہمت ہمت شیران دہت، دست خود پر پشتے اونچو می نہت. فرماتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو لومڑی کو شیرو جیسی ہمت عطا فرماتے ہیں، جبکہ اپنا ہاتھ لومڑی کی پشت پر رکھ دیتا ہے کہ گھبرانا مت. شیر اگر اپنا ہاتھ لومڑی کی پشت پر رکھ دے کہ گھبرانا مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. دادا اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی کیسی ہوتی ہے کہ بے سر و سامانی اور مادی لحاظ سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان پر اپنے کرم کا رحمت کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. حضرت والا نے یہاں مثال میں سمجھایا کہ دیکھو اصحاب کہف کتنے کمزور تھے، وہ لوگ اپنی حیثیت کے اعتبار سے غریب لوگ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا ان کو قرب سے نوازا تھا، اس نوازش کی وجہ سے کیا ہوا، ان کے دلوں پر اپنے رابطے کا فیضان ڈال کر وربطنا علی قلوبہم کا معجزہ دکھا دیا کہ ہمارا ان کے دلوں کے ساتھ رابطہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے قلب کی مضبوطی کا عالم یہ ہوا کہ وقت کافر اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہے، مناظرہ کر رہے ہیں اللہ اس حق کا مناظرہ اور باطل کو مٹانے کا مناظرہ کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کہ نہ بادشاہ سے مرو ہوئے، نہ شاہی فوج سے، اور نہ بادشاہ کے درباری اور اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہوئے. وہ کیا چیز تھی؟ اپنی حیثیت کے اعتبار سے کمزور، لیکن یہ وہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے قلوب پر جو فضل اور مہربانی کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو کہ وہ بڑے بڑے، میرے شیخ تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر سورج اور چاند کو للکارتے ہیں، سارے عالم کے سلاطین عالم کو، سارے عالم کے سلاطین عالم کو للکارتے ہیں کہ تمہاری بادشاہ کیا چیز ہے، اور مالداروں کے مال و دولت کو للکارتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ تمہاری مال و دولت فقیری ہے. فرمایا یہ عالم ہوتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے فیضان رحمت کا، اور اللہ تعالیٰ